وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بات چل رہی تھی دو ہفتوں سے زہد کی کہ زہد کی تحصیل یہ بھی واجبات میں سے ہے اور زہد کے معنی میں نے عرض کیے تھے کہ دنیا سے بے رغبتی دنیا کی محبت کا دل میں نہ ہونا چاہے دنیا ہو مگر دنیا کی محبت نہ ایسی محبت جو انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے غافل کرے. تو اس سلسلے میں یہ آیت میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. پچھلے ہفتے بھی تلاوت کی تھی لیکن اس کا بیان کرنا رہ گیا تھا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کی ایک عجیب و غریب حقیقت بیان فرمائی. ہم لوگ جو صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک اسی دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں اور اسی سوچ وچار میں سارے اوقات صرف کر رہے ہیں کہ کس طرح دنیا زیادہ سے زیادہ کما لوں, کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کر لوں, کس طرح زیادہ سے زیادہ راحت مل جائے, اس دنیا کی اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں حقیقت بیان فرمائی کہ جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو دن رات اس کی حقیقت کیا. تو فرمایا کہ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. ایک عجیب ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے اور کود ہے, کھیل کود ہے اور زینت ہے, سجاوٹ کا سامان ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا اور مال دولت اور اولاد کی زیادتی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش, ساری دنیاوی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ انسان کسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے اس دنیا کے اندر, کھیل کود زینت, ایک دوسرے کے اوپر فخر اور مال دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا, آگے نکل جانا, یہ ہے سارا کھیل دنیا. اور اشارہ اس بات کی طرف فرمایا گیا اس آیت کریمہ میں کہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کا اگر جائزہ لے کر دیکھو تو یوں نظر آئے گا کہ انسان اس زندگی میں مختلف دور سے گزرتا ہے, مختلف زمانوں سے. ایک زمانے میں کسی ایک چیز سے دل لگاتا ہے, وہی اس کو جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اسی کے اوپر فریفتہ ہوتا ہے, اسی سے خوش ہوتا ہے, اس کے نکل جانے سے رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، لیکن جب اس دور سے گزر کر دوسرے دور میں داخل ہو جاتا ہے تو جس چیز سے پہلے دل لگایا ہوا تھا اور جس کو اپنی ساری کائنات سمجھتا تھا، اب اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کس چیز سے دل لگایا تھا، اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حقیر اور ذلیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اب نئی چیزوں کے ساتھ دل لگاتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ گزر جاتا ہے دور، پھر تیسرا دور آتا ہے تو جو جن چیزوں سے پہلے دل لگایا ہوا تھا اب اس سے دل اٹھ گیا، اب کسی اور چیز سے دل لگا لیا اور اس کے اوپر فریفتہ ہونا شروع کر دیا، اور پچھلی باتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اوپر ہنسی آتی ہے کہ کسی سے دل لگایا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں پوری انسانی زندگی کے مراحل کو بیان کیا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ لعب و لہو، جب سب سے پہلے آیا بچہ ہے چھوٹا سا، تو اس چھوٹے سے بچے کی ساری کائنات، اس کی ساری زندگی، اس کے سارے شوق، سارے ارمان، وہ وابستہ ہیں کس چیز سے؟ لعب و لہو، کھیل کود سے. اور کھیل کود کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کھیل وہ ہوتا ہے جس میں کچھ تھوڑا بہت کچھ معنی ہوتے ہیں اس کھیل کے، ہار جیت ہوتی ہے، یہ ہار گیا وہ جیت گیا، اور ایک کھیل ایسا ہوتا ہے جو بالکل بے مقصد، اس میں سے کوئی معنی ہی نہیں، نہ اس میں نہ ہار نہ جیت. تو پہلا مرحلہ جو بچہ بالکل ماں کی گود میں ہے، ابھی پیدا ہوا، تو اس وقت میں اس کی ساری اس کے سارے شوق ہوتے ہیں، ایسا کھیل جس کے اندر کوئی معنی نہیں. کیا کہ ہاتھ میں اس کے ایک جھنجھنا پکڑا دو اور وہ جھنجھنے سے کھیل رہا ہے، نہ اس میں ہار ہے نہ جیت ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسا کھیل ہے کہ جس کی کوئی معنی ہو، بس وہ جھنجھنا ہاتھ میں ہے اور اسی کو اپنی ساری کائنات سمجھے ہوئے ہے. وہ جھنجھنا چھین لے اس کے ہاتھ سے تو چیخنا شروع کر دے گا، یہ سمجھے گا کہ میری دنیا لٹ گئی، اس واسطے کہ سارے شوق سارے ارمان اس جھنجھنے سے وابستہ ہے. اور جھنجھنا بھی چھوڑ دو، ایسی کوئی لکڑی لے جا کے پکڑا دو، وہ اسی کو ٹٹولنا شروع کرے گا، اسی کو کھیلنا، اسی سے کھیلنا شروع کرے گا، اسی سے خوش ہوگا، اور اسے چھین لو تو ایسا روئے گا، ایسا چلائے گا کہ جیسے دنیا لٹ گئی. تو ایسا کھیل جس کے کوئی معنی نہیں، جس کے پیچھے کوئی لذت نہیں، جس کے پیچھے کوئی مزہ نہیں، اس کے اندر اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، اس کے شوق، اس کے ارمان اس میں، اس سے وابستہ ہو رہے ہیں. ذرا بڑا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، اب تھوڑی سی ذرا سمجھ آنی شروع ہوئی، تو اب وہ جھنجھنا جو ساری کائنات بنا ہوا تھا وہ بے حقیقت ہو گیا، اس سے نفرت ہو گئی، دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. چھوٹے سے بچے کو اگر کوئی بازار سے خرید کے لا کے تحفے کے طور پر جھنجھنا دے دے کتنا خوش ہوگا، لیکن ذرا بچہ بڑا ہو گیا، دو سال کا، تین سال کا، اب اگر کوئی اس کے لیے جھنجھنا لے کے آئے بازار سے خرید کے اور تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہے کہ لے بھائی تیرے لیے میں یہ جھنجھنا لے کے آیا ہوں، تو نہ صرف یہ کہ خوشی نہیں ہوگی، اس سے آیا میں بالکل دودھ پیتا بچہ ہوں کہ جو میرے واسطے جھنجھنا لایا جا رہا ہے. اب وہ جھنجھنا جو پہلے اس کے لیے ایک بہت بڑی کائنات تھی، وہ بے حقیقت ہو گئی، بے مزہ، لذت نہیں، لطف نہیں، کوئی اس میں اس کی حقیقت نہیں. اگر یاد بھی کرے اس کو تو ہنسے گا کہ میں کس چیز سے دل لگایا ہوا تھا. میں اب کیا ہوا، اب ایسے کھیلوں کی طرف طبیعت راغب ہوئی کہ جو ذرا کچھ معنی رکھتے ہیں، اس میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، ایسے کھیل شروع ہوئے بھاگنے کے، دوڑنے کے، ہارنے کے، جیتنے کے، اس میں جناب دل لگا ہوا، اب دن رات اس کے پیچھے، اور چاہتا ہے کہ اپنے سارے اوقات اسی میں لگا دوں. کوئی شخص اگر منع کرے تو بڑا دل پر ناگوار ہوتا ہے کہ یہ کیوں منع کر رہا ہے، اس سے دل لگ گیا. اب جناب ایک زمانہ ایسا گزرا بچپن کا کہ وہ ان کھیلوں سے دل لگائے ہوئے ہے، کھیلوں پر فریفتہ ہے، اور بڑا ہو گیا، جوانی کا دور آ گیا. اب جوانی کے دور میں جو بچپن میں جو کھیل مرغوب تھے، گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا، اور آنکھ بچولی کھیل رہا تھا اور خدا نے کیا کیا کھیل کھیل رہا تھا. اب جوان ہونے کے بعد اس کو اگر بچے بلائیں کہ آؤ میرے ساتھ یہ کھیل کھیل لو تو وہ اپنی توہین سمجھے گا کہ میں کوئی تمہاری طرح کا بچہ ہوں جو تم مجھے اس کھیل کی طرف دعوت دے رہے ہو. اب وہ جو دلچسپی کا سامان تھا وہ اس کے ساتھ دلچسپی برقرار نہیں رہی. تو قرآن کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو. پہلا مرحلہ لعب, وہ بے حقیقت کھیل جس کے پیچھے کوئی معنی نہیں تھے, اور دوسرا مرحلہ لہو یعنی وہ کھیل جس کے اندر آدمی کے کچھ معنی تو ہیں اور وہ ذرا اس کے اندر انہماک ہوتا ہے, لذت ہوتی ہے اس کھیل کے اندر. تو وہ کھیل کا زمانہ آ گیا, وہ بھی گزر گیا. اب جوانی آئی, جوانی میں دلچسپیوں کے رخ بدل گئے. اب کیا ہوا, زینتن و زینتن. تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ اب لائب اور لہب کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی, اس سے اتنی دلچسپی نہیں رہی, لیکن اب دلچسپی پیدا ہو گئی زینت سے. کپڑے ذرا اعلی درجے کے پہنو, فیشن کے مطابق ہونے چاہیے, ذرا جسم لباس سر کے بال جوتے ٹوپی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا زینت والی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں اور زینت کا سامان ہو اور دیکھنے میں خوشنما معلوم ہو. اس زینت کی چیزوں کی طرف دلچسپی پیدا ہو جوانی آنے کے ساتھ ساتھ. تو کہتے ہیں بچپن تھا, بچپن کا جو زمانہ تھا اس میں زینت کی کوئی پرواہ نہیں تھی. کپڑے میلے ہو رہے ہیں تو ہوا کرے, جوتے ٹوپی ٹیڑھے ہو رہے ہیں تو ہوا کرے, اسے اپنے کھیل سے مطلب. لیکن جوانی آنے کے بعد اب کھیل کود کی طرف اتنا دھیان نہیں. اب اگر کوئی کے اپنے حساب کا کوئی کھیل بھی کھیلے گا تو اس بات کا خیال ہوگا کہ کپڑا خراب نہ ہو جائے, میرے کپڑوں کی کریز نہ ٹوٹ جائے, استری نہ خراب ہو جائے, اور جو ہر وقت اس فکر میں ہے کہ کیسے بہتر سے بہتر لباس پہن لوں, بہتر سے پہلے بہتر سامان زینت کا مہیا نہ کروں. یہ تیسرا دور آیا زینت کا, یہ جوانی کا دور. ذرا اور آگے بڑھے, جوانی جو ہے وہ اب ادھیڑ پنے میں داخل ہونے لگی. 40 سال تک کا آدمی پہنچ گیا, 35-40 سال تک. تو اب کیا ہوا, اب وہ جو زینت کے اوپر مر رہا تھا, ہر وقت اس یہ فکر تھی کہ کپڑے میں کہیں سکن نہ آ جائے, اب وہ اتنا دھیان اس درجے کا باقی نہیں رہا. اب کپڑے میں سکنے بھی پڑ جائیں تو کوئی غرض نہیں. اب کیا ہے, اب فکر یہ ہے کہ تفاخر بینکم, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر, کہ سرمایہ فخر جمع کرنا, میری تعلیم اتنی ہو گئی ہے, دوسرا اس سے میں آگے نکل جاؤں, فلاں ڈگری مجھے حاصل ہو جائے, فلاں عہدہ مل جائے, فلاں منصب حاصل ہو جائے, لوگوں میں شہرت ہو جائے, وغیرہ وغیرہ. اب ساری دلچسپی اس طرف لگی ہوئی ہے. اس دلچسپی میں لگ کر وہ زینت کا جو ہر وقت تصور دل و دماغ پر محیط تھا وہ اب اتنا نہیں رہا. اب کیونکہ خود کے بچے ہو گئے, اب خود کے بچے ہو گئے تو بچوں کو بچے بھی کوئی سر پہ چڑھ رہا ہے تو کوئی گود میں بیٹھ رہا ہے تو کوئی کپڑے کھینچ رہا ہے تو کبھی کسی کے عمل سے سکنے پڑ گئی ہیں, کبھی میلہ ہو گیا ہے, اس کی طرف اتنا دھیان نہیں ہے. لیکن دھیان اس طرف ہے کہ میرا کیریئر بن گیا, تفاق اور بھائی. اور پھر آخر میں جا کر تفاخر کرتے کرتے آخری مرحلہ جو بڑھاپے کا آیا تو فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد. آخر میں جا کر اب ساری فکر دور دھوپ یہ ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا ہو جائے اور میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں مال میں اور اولاد میں, اولاد کی یا تو تعداد میں. ایک زمانہ تھا جب لوگ اولاد کی تعداد پر فخر کیا کرتے تھے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ زیادہ زیادہ اولاد ہو تو اتنا ہی اچھا. اب زمانہ بدل گیا, اب تعداد پہ تو فخر نہیں ہوتا اتنا زیادہ, لیکن ان اولاد کی ان باتوں پر فخر ہوتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے اور فلاں بیٹا وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے اور فلاں بیٹے کی یہ ملازمت لگ گئی ہے, فلاں بیٹے کا یہ عہدہ مل گیا ہے. یہ ہے تکاثر ہم والے اولاد. تو آخری مرحلہ زندگی کی, حیات دنیا کا حیات اور دنیا میں زندگی کا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد. اب دیکھتے آ رہے ہو کہ ہر مرحلہ جب نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو پچھلے مرحلے کو بے حقیقت سمجھتا ہے. وہی زیب و زینت جو دنیا جوانی میں بڑی پیاری تھی, بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد اب نہ وہ کپڑوں کا خیال ہے, نہ ٹوپی کا خیال ہے, نہ جوتے کا خیال ہے, نہ اس بات کا خیال ہے. بلکہ اگر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھنٹے گھنٹے لگا رہے ہیں اپنے سنگار پٹار کے اندر, تو ان کے اوپر کس چیز میں وقت ضائع کر رہے ہیں یہ پتا نہیں کہ خود ہی وقت ضائع کر کے آئے ہیں جوانی کے دور میں اسی کام کے اندر. لیکن اس کو برا سمجھتے ہیں, اس کی طرف سے کراہیت پیدا ہوتی ہے, اس کی کوئی اہمیت دل میں نہیں ہوتی. تو ہر نئے مرحلے میں پہنچنے کے بعد پچھلے مرحلے سے بیزار ہو جاتا ہے آدمی, اس کے اوپر ہنستا ہے, اس کی ہنسی اڑاتا ہے, اس کو حقیر سمجھتا ہے, اس کو بے حقیقت سمجھتا ہے, پوری زندگی اس طرح گزار کر چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم آ کر یہیں پر رک گئے, بڑھاپے میں تقاضوں پر اموال اولاد پر آ کر رک گئے. جب ایک اور مرحلہ آئے گا آنکھیں بند ہونے کے بعد, قبر میں پہنچنے کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی, تو اس وقت میں یہ ساری چیزیں دنیا کی جن کے اوپر لڑتے تھے, جن پر مرتے تھے, جن پر فدا تھے, جن پر فریفتہ تھے, وہ سارے کے سارے ایسے ہی بے حقیقت نظر آئیں گے جیسے کہ بچے کو جھنجھنا عزیز تھا اور باپ بے حقیقت نظر آتا تھا. ایسے ہی آخرت میں پہنچنے کے بعد یہ سمجھ آ گئی. لیکن آنکھوں پر چونکہ پردے پڑے ہوئے ہیں تو جس مرحلے میں ہوتا ہے اس مرحلے کی دلچسپی کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے ہوتا ہے, اس سے آگے کی طرف نہیں دیکھتا. تو اس واسطے دنیا بھی زندگی سے فریب کھانا شروع کر دیتا. اور آگے فرمایا برزارہ نے کہ کمسل الغیث اعجب الکفار نباتہ کمسل الغیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. فرمایا اس دنیا میں زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی آسمان سے, اور اس بارش کے نتیجے میں سبزہ اگایا, بارش سے خشک پڑی ہوئی زمین کے اندر سبزہ اگ آیا, اور سبزہ اور اس کے نتیجے میں بہت سی ترکاریاں سبزیاں یہ پیدا ہو گئی. تو وہ جو ہری بھری کھیتی ہے بارش کے پڑنے کے بعد جو ہری بھری کھیتی ہے وہ کسانوں کو بڑی پسند آتی ہے کہ اس بارش کے نتیجے میں کتنی ہری بھری ہے یہ کھیتی, بڑی عمدہ, بڑی خوشنما, بڑی مزیدار. لیکن ثم یہیج فتراہ مصفرا, ہوتے ہوتے وہی سرسنگ کھیتی وہ آگے چل کر زرد پڑ جاتی, اور زرد پڑنے کے بعد فرمایا کہ ثم یکون حطاما, پھر آخر میں وہ کٹ کر بھوسا بن جاتا, کٹا ہوا بھوسا. وہی سرسنگ خوشنما کھیتی زرد پڑی, زرد پڑنے کے بعد بھوسا بن گئی, اور بھوسا بننے کے بعد بے حقیقت ہو گئی. ایسی دنیاوی زندگی کا حال ہے. تو شروع میں ہر چیز بڑی سرسبز نظر آ رہی ہے, بڑی خوشنما نظر آ رہی ہے, کھیل بھی اچھا لگ رہا ہے, زینت بھی اچھی لگ رہی ہے اپنے اپنے وقت میں, اور فخر وغیرہ بھی اچھا لگ رہا ہے, اور مال و دولت بھی اچھا لگ رہا ہے. لیکن آخر میں جا کر سب بھوسا ہو جائے گا. جب وہاں پر پہنچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں, تو یہ سب بھوسا نظر آئے. اور بلکہ حضرت مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے مثنوی میں اسی بات کو, قرآن کریم کی اس بات کو تھوڑا اور آگے سے بڑھایا. وہ فرماتے کہ یہ ذرا دیکھو کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے. آپ کو بتایا کہ چار مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے, روح آ جاتی ہے, اور وہ زندہ وجود بن جاتا ہے. اور زندہ وجود ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا دل بھی ہے, اس کا دماغ بھی ہے, اس کے اندر اپنی وساط کے مطابق تھوڑی بہت سمجھ بھی ہے. اس سے اس وقت کوئی پوچھے تو وہ بچہ یہ کہے گا کہ میری ساری کائنات تو یہی ہے, یہی ماں کا پیٹ. اس وقت میں اس کی ساری دنیا, پوری دنیا وہ اس ڈیڑھ فٹ کی جگہ کے اندر منحصر ہے, اور اس کی غذا سب جانتے ہیں کہ غذا خون ہوتا ہے, گندا خون, وہ اس کی غذا, اور وہی غذا اس کے لیے لذیذ بنی ہوئی ہے، مزیدار بنی ہوئی. کوئی اگر اس سے اس وقت جا کر یہ کہے کہ تم جس دنیا کو اپنی ساری دنیا سمجھ رہے ہو میاں، یہ تو کچھ بھی نہیں حقیقت رکھتی، یہ تو ایک گندی جگہ ہے، نجس ناپاک جگہ ہے، اور اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گنا زیادہ ہوتی ہے دنیا. ابھی تم تھوڑی دیر کے بعد، یہ 9 مہینے گزارنے کے بعد تم اس دنیا میں جانے والے ہو. وہ دنیا جس میں تم جانے والے ہو وہ اس تمہاری دنیا کے مقابلے میں خربوں گنا زیادہ بڑی ہے. تو اگر کوئی اس سے یہ کہے تو وہ کبھی یقین کرنے پر تیار نہیں ہوگا، اس واسطے کہ اس نے نہ دیکھی نہ تصور میں آئی، اس نے تو یہی دیکھا ہے، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. کوئی شخص کہے کہ صاحب یہ جو خون تم گندا کھا رہے ہو، یہ گندا خون تو بڑی باحیات چیز ہے، اور ایک زمانے میں ابھی جب باہر نکلو گے دوسری جگہ تو پتا چلے گا کہ یہ خون جو تم گندا کھا رہے تھے یہ تو ناپاک اور بڑی گھناؤنی چیز ہے، اسے گھن کرو گے تمہیں پسند نہیں آئے گی کسی طرح بھی. تو وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، ارے بھائی اس خون سے تو میری زندگی وابستہ ہے، یہ اگر نہ کھاؤں تو میں مر جاؤں، اسی میں میری لذت ہے، اسی میں میرا مزہ ہے، اسی کے اندر میری زندگی ہے، اسی میں میری روح ہے، اس کو تم کہہ رہا ہو کہ یہ گندی. تو اس وقت میں کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کبھی سمجھ میں نہیں آئے. لیکن آگے صاحبزادے باہر تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت انسان یہ اس ماں کی پیٹ سے جو گندی جگہ تھی اس سے جب باہر تشریف لاتے ہیں تو ترک وطن کے صدمے میں روتے ہوئے آتے ہیں کہ اپنا وطن چھوڑ کے میں آ رہا ہوں، ترک وطن کے صدمے میں روتے ہوئے تشریف لاتے ہیں صاحب اس دنیا کے اندر، اس واسطے کہ اس سے دل لگایا ہوا تھا، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا تھا، اب یہ سمجھا کہ پتہ نہیں خدا جانے کہاں پہنچ گیا کیا ہو گیا. بعد میں ذرا آنکھیں کھلی تو پتہ لگا کہ صاحب یہ تو واقعی کوئی کہنے والا اگر کوئی کہہ رہا تھا تو صحیح کہہ رہا تھا، وہ واقعی یہ جگہ تو رہنے کی تھی نہیں، اور یہ دنیا تو دنیا یہ ہے جو جس میں اب آیا، یہ ہے شاندار، یہ ہے مزیدار، یہ ہے پرلطف، اس کے اندر بڑی خوشنما، بڑی خوبصورت. وہ کمرے میں آ گیا جس میں پیدا ہوا تھا، اب اس کمرے کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے. کوئی کہے کہ بھئی یہ کمرہ جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ اس کمرے کے باہر بہت بڑا مکان ہے، اور اس مکان کے باہر بہت بڑا شہر ہے، اور شہر کے پیچھے بہت بڑا ملک ہے، اور ملک کے پیچھے بہت بڑی دنیا ہے، اور 24,800 مربع میل میں پھیلی ہوئی ہے دنیا. یہ کمرہ جو تمہارا یہ تو 8x12 کا کمرہ ہے، اور ساری دنیا پھیلی ہوئی ہے 24,800 مربع میل کے اندر. تو 24,800 مربع میل کا اس کے ذہن میں تصور نہیں آ سکتا، اس واسطے کمرے سے باہر نہیں نکلا. تو نے کہا بھائی ابھی تو نکل کے آیا ہوں ایسی جگہ سے، یہ تو اس سے کہیں سینکڑوں گنا بڑی جگہ ہے، اب اس سے اور کیا بڑی ہوگی. پھر باہر نکلا کمرے سے باہر تو معلوم ہوا کہ واقعی یہ کمرہ نہیں، یہ تو گھر بھی، ایسے ایسے کتنے کمرے ہیں. گھر سے نکلا شہر ہے، شہر سے نکلا ملک ہے، ملک سے نکلا پوری دنیا. تو انسان یہ اپنی عقل، یہ جو عقل انسان کی ہے وہ اپنے مشاہدے کی حدود کے اندر محدود رہ کر سوچتی، اور اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ، باہر کی بات اس کی عقل میں نہیں آتی. میں آپ کو شاید پہلے بھی سنایا تھا قصہ، ایک مرتبہ میں ہندوستان گیا ہوا تھا، تو ہندوستان کے ایک بہت دور دراز کے گاؤں میں جانے کا انتظام ہوا. ایسا گاؤں تھا جو شہر سے کافی دور واقع تھا، چھوٹا سا گاؤں، وہاں میرے ایک عزیز تھے، ان سے ملنے کے لیے جانا. تو ایک خاتون تھی بڑھیا، بوڑھی خاتون، ان کو پتا لگا کہ کوئی آدمی کراچی سے آئے، تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی، اور آ کر پوچھنے لگے کہ تم کراچی سے آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں کراچی سے. کہا کہ اچھا تو تم میرے بیٹے حسن کو بھی جانتے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا. کہنے لگے تم نہیں جانتے، تم کراچی میں رہتے ہو اور حسن کو نہیں جانتے. تو وہ بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے اس گاؤں میں ہر آدمی دوسرے آدمی کو جانتا ہے چھوٹے سے گاؤں کے اندر، اسی طرح کراچی کے اندر بھی جو رہتا ہوگا وہ ہر آدمی دوسرے آدمی کو جانتا ہوگا. میں نے بتایا کہ بھائی میں میں وہ کراچی بہت بڑا شہر ہے, اس میں بہت سارے آدمی رہتے ہیں, اس کے اندر میں تو نہیں جانتا, ایک آدمی دوسرے آدمی کو نہیں جانتا. تو اس سے آخر وقت تک سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے یہ دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو کیوں نہیں جانتے. میں نے سمجھایا کہ بھائی وہ یہ کراچی جو ہے وہ اتنا بڑا شہر ہے کہ جتنا آپ کے اس گاؤں سے لے کر میرٹھ تک جتنا فاصلہ ہے تو اتنا ایک شہر ہے, اور اس میں اس وقت 30-35 لاکھ کی آبادی تھی, میں نے کہا 30-35 لاکھ آدمی رہتے تو اس کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. کہ ساری عمر اس نے اس گاؤں میں گزاری, اس گاؤں سے پیچھے باہر دیکھنے کو تیار نہیں, اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں, سمجھنے کو تیار نہیں. تو مجھے خیال آیا کہ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں. یہی کام ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا گاؤں نہ صحیح, ہم نے ملک دیکھ لیا, دنیا دیکھ لی, اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں, اور پیغمبر اللہ کے آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ارے یہ تمہاری اس دنیا کے اندر تو تم نے دل لگا رکھا ہے, اسی حدود میں جو چکر لگا رہے ہو, اس سے آگے کچھ اور بھی ہے, یہ کائنات, اس کائنات سے آگے, اور وہ کیا ہے, جنت الارض والسماوات والارض. قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسی جنت آنے والی ہے کہ اس کی چوڑائی سارے آسمان اور ساری زمین مل کر اس کی چوڑائی پوری ہوتی ہے. اور پیغمبر آنے والے بتاتے ہیں کہ جو آخری انسان جنت میں داخل ہوگا, آخری انسان بالکل آخر میں, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ چلو میں نے تم کو جنت دے دی, اور اتنی دے دی جتنی پوری قرآن زمین تھا, اس پورے زمین سے 70 گنا زیادہ, پورے قرآن زمین سے 70 گنا زیادہ جگہ تم کو دے دی, جاؤ. تو وہ کہے گا کہ پروردگار آپ رب العالمین ہیں, مجھ سے مذاق فرماتے ہیں, یہ الفاظ ہے, آپ رب العالمین ہیں مجھ سے مذاق فرماتے ہیں کہ 70 گنے زیادہ جگہ مجھے عطا فرما رہے ہیں جنت کے اندر. وہ اس واسطے کہ بیچارہ ابھی تک وہ دنیا ہی کی حدود میں محدود تھا, وہی سوچ رہا تھا, اس کے تصور میں یہ نہیں آ سکتا تھا کہ ایک آدمی کو دنیا سے 70 گنا زیادہ جگہ مل سکتی. اس واسطے وہ کہے گا کہ پروردگار اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں مذاق نہیں کرتا, واقعتاً تمہیں میں نے جنت کے اندر دی, اور یہ تمام اہل جنت کے مقابلے میں سب سے کم جگہ ہے جو تمہیں دی جاتی ہے. اب اندازہ لگا. تو آج یہ بات کہو تو یہ ماڈرن تعلیم نے دماغ ایسے محدود کر دیے ہیں جو وہ کہتا یہ چین سمجھ میں آنے والی بات نہیں, 70 گنا زیادہ. ارے اسی طرح سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے جیسے کہ اس ماں کے پیٹ میں بچے سے اگر کہا جاتا کہ تم جس 9 مہینے کے بعد جس کمرے میں جانے والے ہو یہ تمہاری اس دنیا سے 70 گنا زیادہ بڑا ہوگا وہ کمرہ, وہ جس طرح عقل میں نہیں آتا تھا اس کے اسی طریقے سے یہ بھی نہیں آتا. لیکن ہے حقیقت, دیکھنے والوں نے دیکھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اپنے کانوں سے سن کر آپ نے اطلاع ہم کو دی. تو اس لیے قرآن اس طرح توجہ دلا رہا ہے کہ جن چیزوں سے دل لگائے بیٹھے ہو, آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اگلے مرحلے میں جا کر وہ سب قابل غفلت معلوم ہونے لگتی ہے. ومل حیات دنیا الا متاع الغرور, تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سودا ہے, دھوکے کا سودا, کہ ہر وقت دھوکہ کھا رہے ہو, بچپن میں دھوکہ کھایا, جوانی میں دھوکہ کھایا, بڑھاپے میں دھوکہ کھایا, اور اب بھی اگر پیغمبروں کی بات نہیں مانو گے تو دھوکہ کھاؤ. اس لیے فرمایا کہ اس سے دل نہ لگا. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ ایک اپنا قصہ سنایا کرتے تھے بچپن کا, بہت سے وعدوں میں ان سے سنا. فرماتے تھے کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا تو میں اپنے چچزاد بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, اور اس طرح وہ دیوبند میں, دیوبند قصبہ تھا چھوٹا سا, تو وہاں کے کھیل بھی ایسے ہوتے, آج کل تو کھیل بھی ایسے ہو گئے کہ اس کے لیے 1000 روپیہ چاہیے جب اس کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے, 1000 روپیہ ہو تو امیر آدمی کا بچہ ہی کھیل سکتا ہے, غریب کا بچہ نہیں کھیل سکتا. اور اس زمانے میں کھیل ایسے ہوتے تھے کہ اس میں کوئی خرچ نہیں, اور ورزش پوری ہوتی تھی. اور
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں, علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813.